بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهذا كتاب أنزلناه مبارك فاتبعوه واتقوا لعلكم ترحمون. سورة الأنعام کی آیت نمبر 6 ہے، اور ترجمہ یوں ہے، اور یہ قرآن ایک کتاب ہے تو ہم نے نازل کیا بڑی خیر و برکت والی، تو اس کا اتباع کرو. کلام پاک کو نازل ہم نے کیا ہے تو اس کا اتباع کرو، یعنی اس پر عمل کرو، اور ڈرو یعنی تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحمت ہو. اس آیت سے صاف ظاہر ہے کلام پاک کی بعض آیتیں بعض دوسری آیتوں کی تفسیر کرتی ہوتی ہے. اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ کلام پاک تو نازل کیا گیا ہے، اور خیر و برکت کا سبب یہ ہے کہ خیر و برکت اسی وقت ہے جب اس پہ عمل کیا جائے. عمل میں خیر و برکت اور تقوی کا حکم ہے کہ جب تم کو کلام پاک نازل کر دیا گیا، اتنی خیر و برکت والی کتاب، تم تقوی اختیار کرو. تقوی تو کلام پاک پہ عمل جو ہے وہ خود ہی تقوی ہے. تقوی تو وہ چیز ہے جو اللہ کا خوف دل میں ہو اور اس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے بچ جائے اور اللہ تعالیٰ کے ہر چھوٹے بڑے حکم کو مان لے، اس کو تقویٰ کہتے ہیں. لیکن اس کا حکم ہے کیونکہ تم کے کلام پاک نازل کیا گیا ہے، اگر تم چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے تو تم تقویٰ اختیار کر لو. طریقہ یہ ہے کہ کلام پاک میں پورا پورا عمل ہو. اب وہ یہی وجہ رمضان المبارک کے روزوں کی ہے. رمضان المبارک کے روزوں کی وجہ کلام پاک میں یہی بتائی گئی ہے کہ ہم نے تم پہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے، اور پچھلی قوموں میں بھی فرض کیے گئے تھے اس سے پہلے جو لوگ تھے، اور وہ اس لیے فرض کیے گئے کہ تم مستقی بن جاؤ، لعلکم تتقون. تقوی کا مطالبہ ہے. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ صاحب وہ ایک ماہ کے روزے فرض کیے گئے اور اس قدر بڑا اس میں اہتمام ہوتا ہے، خرابی ہوتی ہے، ایک مہینہ کوئی کم مدت نہیں ہے، اچھی خاصی مدت ہے، اور ایک مہینے تک مسلسل اتنا بڑا حکم اللہ نے نازل کیا، اس وجہ سے کہ ہم متقی بن جائیں. اس وجہ سے کہ ہم متقی بن جائیں کیا وجہ کیا؟ تقوی آخر اتنا ضروری کیوں؟ سوال یہ ہے کہ تقوی آخر اتنا ضروری کیوں؟ جو آج تک تقوی کو تو پر سے کچھ زیادہ ہوا ہے. ہمارے دیندار لوگ ہمیشہ دینداروں سے دنوں سے تو پرستاب ہے، سب آپ لوگ ماشاء اللہ دیندار بیٹھے ہوں، لیکن دینداروں نے ہی ایک تو بہت سے دینداروں نے تقوی کو سمجھا نہیں، اور جنہوں نے سمجھا ہے انہوں نے بھی اس کو پر سے خوش ڈال دیا ہے، اور تقوی کو ویسا ضروری نہیں سمجھتے جیسا کہ یہ ضروری ہے. ایک سوال میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے کہ رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، اس لیے لعلکم تتقون یا علت ہے رمضان کے روزوں کو فرض کرنے کی. ابھی مولانا رحمۃ اللہ نے فرمایا یہ علت ہے، اس لیے روزے فرض کیے گئے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ. روزوں کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندے متقی بن جائیں، پرہیزگار بن جائیں. ابھی عرض کر دوں گا کہ یہ تقوی سے معنی کیا ہے اور اس سے کیا مقصد ہے، کیا ہمیں کرنا ہے کہ ہمیں یہ تقوی حاصل ہو جائے. پہلے یہ سمجھیے کہ آخر اتنا بڑا معاملہ اللہ تعالیٰ نے کیا، تقوی کتنی بڑی اہم چیز ہو گئی، تو یہ کیوں ہے، کیوں ایسا ہے کہ ہم تقوی اختیار کریں؟ یوں تو احکام پہ عمل کرنے کا اور بھی جگہوں پہ حکم ہے، تو کلام پاک ہی ہمیں بتاتا ہے کہ ہمیں تقوی اختیار کرنے کے لیے کیوں اس قدر کہا گیا. دیکھیے کلام پاک میں سب سے زیادہ حکم تقوی کا، جس قدر کثرت سے کلام پاک میں تقوی کا حکم ہے کہ مستقی بن جاؤ استقلدار اس میں کسی اور کوئی حکم اتنی بار اتنی شرکت سے نہیں آیا. تو کلام پاک خود کہتا ہے, کلام پاک میں ایک جگہ ہے کہ انما یتقبل اللہ من المستقین, کہ اللہ تعالیٰ تو مستقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں. دیکھیے کلام پاک ہے, اللہ تعالیٰ کا کلام ہے, نسخ قطعی ہے, اس کو انکار کر سکتا ہے. جب کلام پاک میں کہہ دیا گیا کہ انما یتقبل اللہ من المستقین, اس سے معنی یہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو بس مستقیوں کا عمل ہی قبول کرتے ہیں, تو قبولیت کا مثال ہے. قبولیت کا, قبولیت کی شرط بتائی گئی ہے کلام پاک میں, وہ تو تقویٰ ہے. یہ اس وجہ سے اتنا اہم ہے, اس وجہ سے آپ تعالیٰ کی یہ رحمت ہوئی کہ کلام پاک نازل کیا گیا, کلام پاک کے ساتھ رمضان مبارک کے روزے بھی ہم پہ فرض کر دیے, تاکہ ہم کسی طرح سے تو متقی بن جائیں. کیونکہ اگر ہم متقی نہ بنیں تو ہمارے اعمال کیا مقبول ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین. اب ہمارے اعمال پہ اعمال ہیں, اور اگر وہ اعمال مقبول نہ ہوں تو کیا فائدہ ہوا؟ سوال یہ ہم کرتے تو بہت خوش ہے لیکن متقی بننے کی کوشش نہیں. تو ایک وجہ تو یہ ہے کہ مستقل کہتے کس کو, یہ بھی پتا نہیں, بتانے والے بتاتے بھی نہیں. مستقل کہتے کس کو ہیں اس کے بارے میں تو خیر علماء نے بڑے بڑے باتیں ہیں, میں آپ کو جو عرض کروں گا وہ صرف وہ باتیں عرض کروں گا جو حکیم الامت مولانا اشرف علی ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مواعظ میں اپنی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں, اور انہیں کی وہ باتیں جو ہم نے اپنے بزرگوں سے سنی, اور کوئی نہیں. کیونکہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ پر ہمارا پورا اعتماد ہے, میرا تو ہے پورا, انہوں نے جو کچھ کہا ہے وہ عین قرآن و سنت ذرا ہٹ کے, اور ان کے اتنا تقویٰ اور پرہیزگاری اور سنت کا اتباع کسی اور میں نہیں. یہی وجہ ہے کیونکہ 100 سال پہلے کی لکھی ہوئی کتابیں ابھی تک کوئی صحیح دماغ عالم ایک انگلی نہیں اٹھا سکا, یوں دشمن خواہ مخواہ کے اور خود ہی جاہل جو چاہیں کہہ دیں, لیکن جو حقیقت میں عالم ہے وہ ایک انگلی اٹھا نہیں سکتے اور کہیں بتا نہیں سکتے کہ اتنے موائد میں, اتنے مضبوطات ہزاروں ہزار, اور ان کی کتابوں میں کہیں ایک جگہ بتا دیں کہ یہ چیز غلط ہے. جب اتنا اور پھر نہ اتنا تقوی اور پرہیزگاری کسی میں تھا, پھر ان کے جو تربیت یافتہ لوگ ہوئے وہ سب آپ جانتے ہیں کیسے کیسے لوگ تھے, کہ سب تقوی میں ایک سے ایک درجہ تھے. بڑی بڑی شخصیتوں میں مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامع شخصیت کے بعد مفتی مسوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ, ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمۃ اللہ علیہ, مولانا عبدالغنی پورپوری رحمۃ اللہ علیہ, مولانا سلیمان علامہ سلیمان نذیر رحمۃ اللہ علیہ, مولانا مسیح اللہ جلال آباد کے مولانا رسول اللہ, اور شاہ الحق صاحب جنہوں نے پتہ نہیں کتنے ہزاروں مدارس بنوا ڈالے ہندوستان میں. یہ سب شخصیتیں ایک دو نہیں ہیں, میں نام گنا تو پتہ نہیں کتنے نام ہیں جنہوں نے دین کی بے انتہا خدمت کی اور بالکل بے لوث خدمت کی اور دین کا صحیح علم رکھتے تھے, اور انہوں نے صرف ایک کام کیا کہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کو آگے بڑھایا. وہاں تک تو معاملہ ٹھیک. اب ان کے بعد ان کے خلفاء کے خلفاء اس میں بعد بہتر جھول آیا, اور یہ لوگ ہم لوگ آج کل بہت سے جو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کا نام لیتے ہیں ان کی تعلیمات سے ہٹ گئے. یہ صحیح بات ہے. ایک صاحب نے کہا کہ جی ہاں ٹھیک ہے, یہ ہوتا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا, صحابہ کا زمانہ تھا, تابعین کا زمانہ تھا, سب کتابیں سب رفتہ رفتہ وہاں بھی ہوئی, تبھی تو انحطاط ہوا, مسلمانوں کی انحطاط اسی وجہ سے ہوا. جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کی تعلیم کردہ باتوں کے باوجود انحطاط ہوا تو حکیم الامت سے اس میں بھی انحطاط ہونا ہی ہونا. لیکن ہمیں تو حکیم الامت رحمۃ اللہ کتابیں موجود ہیں, انہیں کو پڑھتے ہیں, پڑھ کے انہیں کو سناتے ہیں, یہی کام ہمارا ہے. حکیم الامت رحمۃ اللہ نے تقریب کے اوپر بھی بیان فرمایا, اور تقوی کی تعریف یہ فرمائی ہے کہ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ دین کے ہر چھوٹے بڑے حکم پر عمل ہو اور ہر چھوٹے بڑے گناہ سے بچے, اور اگر کوئی شخص ایک بھی چھوٹے گناہ کو بھی نہیں چھوڑتا اور کرتا ہے تو وہ متقی ہے. جب متقی نہیں ہے تو اس کے اعمال مقبول نہیں. یہ تو خیر انہوں نے تفاسیر اور آیات قرآن سے ثابت کیا ہے کہ تقوی کہتے ہیں اس کو, اور یہ آیت بھی پیش کی ہے اس کے ثبوت میں, اور بھی پیش کی بہت سی آیات. ایک یہ بھی آیت پیش کی کہ دیکھیے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے اس ضمن میں یہ بھی آیت پیش کی ہے, یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة ولا تتبعوا خطوات الشیطان جن نہ ہو معلوم ہوں مبین, مطلب یہ ہے کہ اے ایمان والوں اسلام میں پورے پورے داخل ہو جائے. اور یہ آیت اس وجہ سے نازل ہوئی, یعنی اس کی شان نزول یہ ہے کہ عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے جو تورات کا علم رکھتے تھے, جو تورات پڑھی ہوئی تھی, تو اس میں یہ تھا کہ اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں ہے. جب مسلمان ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ تورات میں ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا جائز نہیں اور اسلام میں جائز ہے, تو اگر میں اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں تو حرج ہے. اونٹ کا گوشت نہ کھاؤں, اسلام یہ تو نہیں کہتا کہ اونٹ کا گوشت کھاؤ, اسلام تو بس یہ کہتا ہے کہ اونٹ کا گوشت کھانا جائز ہے, تو اگر میں نہ کھاؤں تو حرج کیا. یہ ان کا سوچنا تھا. تو یہ آیت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کے مطابق انتہائی شد امت سے نازل ہوئی. شد امت کا مطلب ہے کہ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم کو اسلام میں پورے پورے داخل ہونا ہے, تم شیطان کے قدموں پہ مت چلو, وہ تو تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے. تو اس پر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بتائیے اونٹ کا گوشت کھانا یا نہ کھانا یہ کون سی اتنی بڑی بات ہے, لیکن چونکہ اسلام کی ایک چیز تھی اس کو چھوڑنے کی اجازت نہیں. تقوی اس کو کہتے ہیں. خیر تفاصیل ہیں اور حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کے واضح ہیں اور بہت علمی ہیں, لوگ جانتے ہیں. لیکن میں اکثر جگہوں پہ ایک بہت معمولی سی بات سے کہہ دیتا ہوں کہ ایک بچہ بھی بتا دے گا کہ تقوی کیا ہے, لیکن ہم اپنا جائزہ نہیں لیتے, اپنے کو متقی سمجھ بیٹھتے. ایک بچے سے پوچھ لیجیے, سی ٹول میں آپ سے بچے بیٹھے ہوئے, میں نے بچوں سے پوچھا تم بتاؤ, ایک شرم ہے, ٹکنے سے اوپر پیجامہ ہے, داڑھی ایک مٹھی ہے, سنتوں پہ عمل کرتا ہے, تہجد گزار ہے, سلام پاک کی تلاوت کرتا ہے, نفلیں بھی پڑھتا ہے, لیکن نامحرموں کو بیٹھ کے دیکھتا ہے, بتاؤ وہ متقی ہے؟ تو وہی متقی ہے, فوراً بچے نے گندہ ملا دی, وہ متقی نہیں ہو سکتا. کیوں متقی نہیں ہے؟ ایک بات اس کی ایک بات غلط ہونے سے متقی رہا, متقی نہیں رہا. لیکن حق تعالیٰ فرماتے ہیں انما یتقبل اللہ من المتقین, ہم تو متقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں. تو جب ہم اعمال کر رہے ہیں اور وہ بھی اعمال نافلہ, مثلا تراویح اور ختم قرآن, تو یہ بتائیے مجھے کہ ہم نے تقوی کا کتنا اہتمام کیا, جو اعمال کی قبولیت جس کے اوپر منحصر ہے اس کا کتنا اہتمام کیا, کتنے گناہ ہیں جو رائج الوقت ہیں اور ہم کر رہے ہیں, اور اس کے ساتھ کلام پاک کی تلاوت ہے اور نوافل ہیں تراویح ہیں, ذرا سوچنے کی بات ہے کیا یہ مقبول ہے؟ ہو سکتی مقبول کیسے مقبول گناہ کے ساتھ تقوی تقوی کے تقوی کے بغیر قبول نہیں. دل سے تمام گناہ کے ارادے ہمیں نکالنے پڑتے. دل میں کسی گناہ کا ارادہ رکھنا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے کہ دل میں اللہ کی کسی نافرمانی کا ارادہ رکھا جائے. اور آج کل رائج الوقت گناہ ہے, اب آپ کو تھوڑا سا جائزہ لے لیجیے آپ کہ کیا کیا گناہ ہم کر رہے ہیں, تاکہ یہ نہ خیال رہ جائے کہ ہم تو بڑے پاک ہیں اور بڑے مستقی ہیں. کہاں کے مستقی ہیں؟ بڑے پاک دین, بڑے پاک باتیں, ریاض آپ کو کچھ ہم ہی جانتے ہیں, اپنا جائزہ تو لو. ابھی دیکھیں گھر گھر ٹیلی ویژن ہے یا نہیں, کلام پاک کی تلاوت بھی ہو رہی ہے, تراویح بھی ہو رہی ہے, تہجد بھی ہو رہا ہے, اور گھر میں ٹیلی ویژن ہے یا نہیں ہے اکثر گھروں میں؟ اللہ ماشاء اللہ جس کو دینا چاہتے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر وہ جو بھی شخص آئے گا, یا تو مرد ہوگا یا عورت, اگر مرد ہوگا تو گھر کی عورتیں اس کو دیکھ رہی ہیں یا نہیں دیکھ رہی ہیں؟ کیوں حرام ہے یہ؟ اس لیے حرام ہے کہ حق تعالیٰ نے کلام پاک میں بہت ہی صاف اور صراحتن فرما دیا کہ عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, مردوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں, کسی نامحرم پر نہ پڑنے دیں, اور عورتوں کو کہہ دیجئے کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھیں. جس کے بعد کہاں سے گنجائش رہ گئی کہ ٹیلی ویژن پر عورتیں مردوں کو دیکھیں اور مرد عورتوں کو دیکھیں؟ اگر ایک عالم بھی آئے گا ٹیلی ویژن کے اوپر اور اس کو کوئی عورت دیکھے گی, یہ سراسر گناہ ہے. بالکل قرآن نے جب جس چیز کو صاف گناہ کہہ دیا, اس کو دنیا کا کوئی عالم جائز نہیں قرار دیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عشاء کی نماز کے بعد مجلس ہوتی تھی اصلاحی مجلس ہوتی تھی, اور اس کے اندر ایسی باتیں بتائی جاتی تھیں جس سے دین کے اوپر چلنے کا جذبہ پیدا ہو, گناہ چھوڑنے گناہ سے نفرت ہو, احکام معلوم ہو اللہ کے. ان مجالس میں عورتیں آتی تھیں, لیکن عورتیں پردے میں ہوتی تھیں, اور سے سامنے نہیں آتی تھی. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سردار الانبیاء تھے, کسی قسم کے فتنے کا امکان نہیں تھا, لیکن وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتی نہیں تھی. اسی طرح سے ازواج مطہرات کو اجازت نہیں تھی کہ وہ کسی نامحرم صحابی کو دیکھیں. چنانچہ ابن کیا نام صحابی کا, ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ مشہور ہے کہ وہ مسجد نبی میں جب تشریف لائے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ازواج مطہرات میں سے دو بیٹھی ہوئی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ نابینا صحابی تشریف لا رہے ہیں, تو انہوں نے ان کو کہا کہ آپ پردے میں ہو جائیں. تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ اتنا نابینا ہے یعنی ہم کو دیکھ نہیں سکتے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تخیل والا جملہ ہے کہ کیا تم بھی نابینا ہو, تم بھی انہیں نہیں دیکھتے؟ دیکھیے ازواج مطہرات کو اجازت دی ایک نابینا صحابی کے چہرے کو دیکھنے, اور پھر میں نے کیا کیا اس کے اوپر. وہ تو ٹیلیویژن تو ایسی جگہ ہے جہاں پہ سوائے گناہ کے اور کچھ بھی نہیں, اور عادت ہر گھر میں پڑا ہوا ہے, پر توبہ بھی نہیں کرتے. اور رمضان مبارک, رمضان مبارک کا مہینہ ہے اور عورتیں بے پردہ منہ کھولے ہوئے باہر جا رہی ہیں. عورتوں کا باہر جانا کس طرح سے جائے, کس قرآن کی آیت سے جائے؟ قرآن میں تو ہے کر نفی بوئی سے کن کہ تم اپنے اپنے گھروں میں طلاق پکڑے بیٹھے. تو یہ سب گناہ ہم کر رہے ہیں. میں تو مثال شادی ہال ہے, جا کے دیکھ لیجیے کیا کیا ہو رہا ہے. اور ابھی رمضان مبارک کا مہینہ ہے, ختم قرآن ہو رہا ہے, سب کچھ ہو رہا ہے, لیکن کیا یہ قبول نہیں ہو رہا ہے اس ارادے کے ساتھ کہ اگر عید ہوگی تو شادی ہالوں میں ہم جائیں گے؟ ارے یہ شادی ہال تو سوائے گناہ کے کچھ بھی نہیں ہے. چنانچہ شادی ہال میں آپ پہلے دیکھ لیجیے, باہر جا کر تو روشنی ہی روشنیاں ہیں. آپ کو پتا ہے کہ روشنی کا جلانا اسراف ہے. چنانچہ مسجد میں بھی ایک چراغ بھی ضرورت سے زیادہ جلانا جائز نہیں. یہ شادی ہالوں میں کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح پر چراغ جلوائے تھے؟ پھر یہ جو نام و نمود کا کھانا وہاں ہوتا ہے کہ یہ جائز ہے؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی عورتوں کی سردار کے نکاح یا رخصتی کے اوپر کسی کو کھانا کھلایا, چائے بھی پلوائی؟ تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہماری نمونہ نہیں ہے؟ یہ علل اعلان اللہ تعالیٰ اور اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کہیں گناہ نہیں ہے؟ حکیم الامت رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ عورتوں کا تقاریب میں جمع ہونا جائز نہیں ہے, اور اس کے لیے حکیم الامت رحمۃ اللہ نے اپنی طرف سے نہیں کہا بلکہ بہت پرانی کتاب دور مختار جو فکر کتاب کا حوالہ کیا فلاں جگہ لکھا ہو. آج عورتیں تقاریب میں جمع ہوتی ہیں, ابھی اس سے وہی نہیں وہاں بے پردہ عورتیں بھی آتی ہیں. ایسے مجمع میں جانا جائز تھے, خوشبو لگانے والی بھی عورتیں آتی ہیں, اور خوشبو لگائی عورتوں کا گھر سے باہر نکلنا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت ایسی بہتی ہے. اس نے تو گناہ جمع ہے, وہاں پہ ایک دو گناہ ہے, ایسی گناہ کی مجلس میں جانا جائز ہو جائے؟ اول تو میں یہ کہتا ہوں کہ کرنا فی بیوتکم, قرآن کی آیت ہے کہ تم اپنے گھروں میں قرار پکڑے بیٹھے رہو. تو بتائیے دلہن کو تیار کر کے گھر سے نکال کے شادی ہال لے جانا کس فتوے کی روح سے جائز ہے؟ مجھے کوئی دکھائے تو صحیح کہ کیا اندھیر ہے کہ ہمارا دیندار طبقہ وہاں شادی ہالوں میں بیٹھا ہوا ہے. کیا ہو گیا یہ, کئی گناہ نہیں ہے اور پھر بھی ہم مستقل کے مستقل ہیں؟ یہی وجہ ہے کہ ہمارے اعمال مقبول ہیں. اب بتائے کون کون بتائے, جو خود مبتلا ہے تو کون کن نہیں ہے؟ کہ تقوی اس کو کہتے ہیں کہ دل سے تمام گناہ کے ارادے کو نکال دو اور اللہ تعالیٰ کے خوف سے کسی بھی گناہ میں تم شرکت مت کرو, یہ شخص مستقل کہلاتا ہے. ایسے شخص کے اعمال مقبول ہوتے ہیں, ورنہ اعمال مقبول نہیں. دیکھے کہ حدیث شریف ہے جو بہت مشہور ہے, یہاں بھی سنائی جاتی ہے, مکہ مکرمہ بھی سنائی جاتی ہے, وہاں بھی علماء سناتے ہیں کہ قیامت کے روز ایک شہید کو لایا جائے گا, شہادت سے بڑا رتبہ کسی کا نہیں, اور مجھے وہ شہادت تھی جو کہ شرعی جہاد میں ہوئی, جہاد میں کوئی شکار نہیں, ایسے جہاد کی شہادت. اس سے اللہ قیامت کے روز پوچھیں گے کہ تم نے میرے لیے کیا کیا, وہ کہے گا کہ یا اللہ میں نے آپ کے لیے جہاد کیا اور آپ کے راہ میں لڑا اور بہادری سے لڑا اور آپ کے کل شہید ہو گیا. تو آپ سارا اسے فرمائیں گے کہ یہ تو ٹھیک ہے, لیکن تم تو اس لیے لڑتے تھے کہ لوگوں میں واہ واہ ہو جائے کہ بہت بہادر تھے, تو یہ تعریف اور یہ واہ واہ تم کو دنیا میں مل گئی, اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس کو الٹے منہ جہنم میں لے کر جاؤ. یہ حدیث شریف ہے یا نہیں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کیوں گیا وہ, کیوں گیا؟ تقوی ندارت, ریا تھی, ریا کا ہونا تقوی کو ختم کر دیتا ہے. یہ ریا ہے کہ دنیا کو یا لوگوں کو مقصود بنا دیا عبادت میں, تو اس سے واہ واہ مل جائے. اس کے بعد ایک عالم لایا جائے گا اور عالم سے بھی یہی سوال ہوگا کہ تم نے دنیا میں میرے لیے کیا کیا, وہ کہے گا یا اللہ میں نے علم دین لوگوں تک پہنچایا, آپ کے دین کی خدمت کی. تو تعالیٰ فرمائیں گے تمہاری تو نیت یہ تھی کہ لوگوں میں واہ واہ ہو کے بہت بڑا عالم تھا, بہت اچھا مقرر تھا وغیرہ وغیرہ, تو تمہاری یہ واہ واہ اور تعریف دنیا میں ہو گئی اور فرشتوں کو حکم ہوگا کہ جو اس کو جہنم میں الٹے منہ تک کہیں گے, اسی طرح سے سخی کو لایا جائے گا. تو دیکھیں یہ ریا یعنی دل میں غیر اللہ کی نیت کا رکھنا یا اپنی نیت میں ایسی آمیزش کرنا اچھی خاصی عبادت, لیکن نتیجہ اس کا جہنم ہوا یا نہیں ہوا, یا آپ کہیے کہ حضور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ غلط کہا ہے, یا کہیے کہ حدیث صحیح نہیں ہے, کیا کہتے ہیں آپ؟ تو کیا ہمیں نیتوں کا صاف کرنا ضروری نہیں ہے؟ ریا وہ چیز ہے دکھاوا, شادی ہال سروج پہ ہے, سارا کام دکھاوے کے لیے ہوتا ہے, نام و نمود کا کھانا ہوتا ہے, نام و نمود کے کھانے کو حکیم الامت رحمۃ اللہ نے حرام کروایا ہے, سر کھانا بھی حرام ہے, سر دینا بھی حرام, اور فرماتے ہیں تم کہتے ہو کہ برادری کا کھانا ہے, برادری کا کھانا ہے, یہ ایسی برادری کا کھانا ہے جیسے چور کہے کہ ہم نے رات بھر محنت کر کے کمائی کی, کہتے چور کا کھانا حرام ہے, یہ سب مثال. اور آج رواج ہی ہے, یہ کوئی شادی اس طرح سے نہیں ہوتی اس کے بغیر. تو ان گناہوں کے ارادوں کے ساتھ ہمیں رمضان میں مقبول ہوں گے ہمارے اعمال, اب بھی وقت ہے, اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ گناہوں سے توبہ کر لی جائے اور اپنی نیتوں کو صاف کر لیا جائے. اسی سے کلام پاک ہے, کلام پاک کا سنانا, کلام پاک کا پڑھنا بھی آپ عرض کر دوں گا بہت بڑی سعادت ہے, لیکن نیت تو صحیح ہو, مخلوق کی نیت تو نہ ہو, مخلوق کی نیت سے تو الٹا جہنم کا ذریعہ ہوگا حدیث شریف کی روح سے. تو ایک تو یہ ہے, اور ایک چیز یہ ہے کہ ایک عبادت کی تکمیل ہو گئی تو اس کے شکر کا طریقہ ہے, کس طرح شکر کیا. اب تو لوگ شکر کرتے ہیں حفظ اور ختم قرآن میں بھی ایک کھانا ایسا دیتے ہیں جو نام و نمود سے خالی نہیں, اتنا مٹھائیاں بانٹتے ہیں. اب وہ دیکھیں ہمارے ارد گرد اس قدر غریب آبادیاں ہیں جہاں لوگ فاقے کر رہے ہیں, مجھے علم ہے لوگ فاقے ہوتے ہیں. تو اگر تم کو اتنا شوق ہے, یہ جو تم اتنی بڑی بڑی دعوتیں کر رہے ہو کہ 50,000 روپے ایک ختم قرآن کے اوپر تم نے پھینک دیے, ارے اللہ کے بندو وہاں فاقہ زدہ ہیں ان کو کیوں دیا؟ کھانا بنوا لو, بٹوا دو, تھیلیوں میں رکھ کے یہاں پہ کچی آبادی چلے جاؤ, وہ تم کو جن سے دعائیں دیں گے ان کو بھی کھانے کو نہیں ملتا, اس طرح سے اتنا پیٹ بھر کیوں نہیں کرتی؟ یہ شان اور نام و نمود کی ضرورت کیا ہے؟ شکر کی ایک دو مثالیں آپ کو دے دوں تاکہ آپ کو اندازہ ہو جائے. شاہد الفاضل جنانی رحمۃ اللہ کا زمانہ ہے 500 ہجری کا, یعنی آج سے 1000 سال سے ان کی خانقاہ تھی, اس میں تزکیۃ نفس ہوتا تھا, لوگوں کی تربیت ہوتی تھی. آج ہم نے اس کو چھوڑ دیا, حالانکہ 500 ہجری تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت قریب کا زمانہ ہے, اگر یہ غلط ہوتا تو اس وقت کے لوگ مسلمان اس کو رہنے دیتے. اور اسی وقت ایک اور بہت بڑے بزرگ احمد کبیر رفائی رحمۃ اللہ علیہ, ان کی خانقاہ ام عبیدہ موجود تھی, اس میں ہزاروں ہزار مرید ہوتے تھے. کیا یہ لوگ سب غلط کام کر رہے تھے؟ آپ کا خیال ہے کہ 500 ہجری میں کوئی غلط کام کر سکتا تھا؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب کا زمانہ تھا, تو مسلمان کھڑے ہو جاتے تھے, زمانہ ایسا تھا کہ کوئی غلط بات برداشت نہیں کر سکتا. تو بہرحال شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 63 حج کیے. 63 حج پر جب وہ حج کے بعد طواف, حج کا طواف ہوتا ہے جس کو طواف زیارت کہتے ہیں, طواف زیارت کے بعد ملتزم پر پہنچے. ملتزم وہ جگہ ہے جو خانہ کعبہ کے دروازے میں اور حج اسفل کے درمیان کی جگہ ہے. طواف زیارت جسے کہتے ہیں وہ طواف ہے جو کہ فرض ہے, کیونکہ عرفات سے واپس آنے کو کیا جاتا ہے. تو اس فرض طواف کو کرنا ہر ایک کو ضروری ہے, وہ حج کا طواف کرنا ہے. اس حج کو طواف, حج کا طواف ہے, طواف زیارت کرنے کے بعد سنت یہ ہے کہ ملتزم پہ چلے جاؤ, اگر ہجوم نہ ہو اور دھکا ہو, اس زمانے میں ہجوم اتنا نہ ہوتا ہو, اور ملتزم پہ جا کے لپٹ جاؤ اور دعائیں مانگو, وہاں دعائیں قبول ہوتی ہیں. سنت سب سے پڑتی ہے, تو حج مقرون پاس کی بات ہے, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت طیبہ ہے, اس سے عمل کرتے ہیں. چنانچہ شاہد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے 63 حج کیا. 63 حج پہ جب ملتزم پر پہنچے, اپنا سینہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ رکھ دیا, دونوں ہاتھ بلند کر لیے, اپنا کلہ خانہ کعبہ کی دیوار پہ رکھ دیا اور رو رہے ہیں. اور یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیے شکر, یہ کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری طاعت کو قبول کر لیجیے, میں تو بس یہ کہتا ہوں کہ میرے گناہوں پہ معافی کا قلم دے دیجیے. یہ شکر ہے, آج ہم نے شکر کو بدلنا چاہتے ہیں, یہ شکر ہے کہ اپنی کوتاہیوں کی طرف نظر ہو. 63 حج کے بعد فرما رہے ہیں, اور شاہ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی شخصیت, دادا کہتے ان کے حالات پڑھے تو آپ کو معلوم ہو جائے تقوی کا کتنا اعلیٰ معیار تھا, کس قدر اللہ والے تھے, اولیاء کے سردار تھے, کشف و کرامات والے بزرگ تھے, اور یہ کہہ رہے کہ یا اللہ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ میری طاعت کو قبول کر لیجیے, میں تو بس اتنا کہتا ہوں کہ آپ میرے گناہوں پہ معافی کا قلم دے دیجیے. یہ ہے شکر کہ بندے کی نظر اپنے کیے ہوئے اعمال کے نقص پر ہو, پھولے نہیں اترائے نہیں. یہی حال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا. چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ شامل کسی کی نماز ہو سکتی ہے؟ ہو سکتی ہے, ارے وہ تو نمونہ تھے. جب وہ نمونہ تھے تو ان سے زیادہ کامل کی, وہ تو نمونہ تھے, ان کی نماز نمونہ تھی, اتنی کامل نماز, کچھ کمی ہو سکتی ہے؟ اور نماز پڑھنے کے بعد 3 بار بے اختیار استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ, چنانچہ یہ سنت چلی آ رہی کہ جب نماز فرض پڑھو استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ. کیوں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کیوں استغفار کرتے تھے؟ کیا نقل کرتے تھے؟ کیا جھوٹ استغفار ہوتا تھا؟ اندر سے بھی تو وہی شرمندہ ہوتے تھے کہ یا اللہ میں آپ کا حق ادا نہیں کر سکتا. جیسے خود کہتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کہ ما عبدنا ما عرفنا, ہم یا اللہ ہم تو آپ کی عبادت کا حق ادا نہیں کر سکتے. بندہ کیا حق ادا کر سکتا ہے؟ بندے کی تو ہر چیز میں غلطیاں ہوتی ہیں, تو اب کس چیز پر ہم اتنا ہیں؟ اپنی عبادت پہ اتنا نا, اس سے زیادہ مہلک تو کوئی چیز ہی نہیں. ختم, عبادت کرو تو اس کو بھول جاؤ, اللہ میں سے معافی مانگ لو اور چپ چاپ سے چھٹک جاؤ, کیونکہ یہ عبادت اس لائق نہیں ہے کہ اس کا ذکر بھی کیا جائے. اچھی طرح سمجھ لیجیے, کیونکہ ہم ہی اس کا, ہم تو کن در کن ہیں, تو ہم کیا اپنی عبادت کا کہیں ذکر کریں گے, اس کے لیے چرچا کریں گے, اس کے لیے شہرت پھیلا؟ وہاں حج پہ آتے رہتے ہیں لوگ, عمرے پہ آتے ہیں, اب بعض ایسے احباب ہوتے ہیں ان کے متعلقین ہوتے ہیں, مجھ سے آ کے پوچھ لیتے ہیں کہ اب میں واپس جا رہا ہوں, بعض واپس جاتے وقت مل لیتے ہیں, میں کیا کروں میں جا کے واپس. میں نے سب سے پہلے تو یہ کیجیے کہ نیکی کر اور کریا بیٹا, اب آپ یہاں سے جو نکلیں گے تو بھول جائیے کہ آپ نے حج کیا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا حج قبول ہو تو وہاں جا کے پارٹیاں مت کھائیے گا, حاجی صاحب آئے ہیں عمرہ کر کے آئے ہیں, آج یہاں پارٹی آج وہاں پارٹی, فلائٹ کی صلاحی مت دیجیے کسی کو کب پہنچنے, چپ چاپ سے چل جائیے اور چپ چاپ سے گھر پہنچ جائیے. اور اس قسم کی کوئی کیا اپنا حج آپ اتنا سستا بیچ دیں گے؟ چند پارٹیوں کی خاطر قربان کر دیں گے اپنے حج کو اور اپنے عمرے کو؟ کیوں کرتے ہیں؟ آئیے صاحب آپ تو عمرہ کر کے آئیے, آئیے آئیے کھانا کھا لیجیے ہمارے, کیوں کھاتے ہیں ہم دیوار کھانے کہاں, کوئی سنت ہے کہ ایسا ہوا ہے؟ ارے اپنی عبادت کو ضائع کرنا ہے. چنانچہ حکیم محمد رحمۃ اللہ نے فرمایا ہے کہ ایک صاحب حج کرتے آئے تھے, ان سے ملنے کے لیے ایک صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ بھائی آئیے آئیے بیٹھیے, اور ملازم کو آواز دی کہ سنو بھائی فلاں وہ میرے جو دوسرے حج کے اوپر جو میں زمزم لایا ہوں نا, اس سراہی میں سے ایک گلاس ان کو پلاؤ. حکیم محمد نے فرمایا ہے کہ انہوں نے ایک جملے میں 2 حج ضائع کر دیے. 2 حج گئے, اللہ تعالیٰ کو یہ بالکل پسند نہیں ہے کہ آپ اپنی عبادت کا تذکرہ مخلوق کو کریں. آپ نے مخلوق کے لیے عبادت کی یا اللہ کے لیے عبادت کی؟ حق تعالیٰ کو جو چیز پسند نہیں ہے, حق تعالیٰ کو جو چیز غضب دلانے والی ہے, اس کو علل اعلان کرنا, اس کو فیشن بنا لینا. جب یہ کہتے ہیں ربنا تقبل صیامنا ربنا تقبل صلاتنا ربنا تقبل صلاتنا, تو میرا دل کانپ اٹھتا ہے. کس منہ سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ میرے روزے کو قبول کر لیجیے, تمہارا روزہ اس قابل ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کے سامنے یوں پیش کر دو؟ ارے یوں کہو یا اللہ اس روزے اور نماز میں جو ہماری غلطیاں ہیں اس کو معاف کر دیجیے, اس کو معاف کر دیجیے, اس قابل ہے, یہ اس قابل ہے. اول تو ہمارا ہے نہیں, اس سے توفیق ہے انجام کرتا, سب کر لی جائے تو کہیں کہیں رہے, اور پھر اوپر سے تم دعویٰ کرو اور اس کے ساتھ اپنی نسبت لگاؤ, صلاۃ نہ کہو یا منا کہو, ہماری نماز ہمارا روزہ میرے تو میرا کہ ہماری نماز ہمارا روزہ لا حول ولا قوۃ الا باللہ. ارے حق تعالیٰ نے تم کو توفیق دی, تم اس کو اپنا کیسے کہہ رہے ہو؟ دیکھیں کسی بھی نعمت کو اپنی طرف منسوب کرنا عجب کہلاتا ہے, جو کبائر میں سے ہے, گناہ کبیرہ ہے. ابھی اس کون سکھائے, کون سیکھنا چاہتا ہے؟ کبائر تک کا علم نہیں ہے. جس طرح سے کبر حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے, اس طرح سے عجب بھی بہت بڑا گناہ ہے. کتابوں میں دیکھ لیجیے, حلیم العلوم موبائل میں دیکھ لیجیے, کلام پاک میں دیکھ لیجیے. اور عجب ایک ایسا گناہ ہے, خود پسندی, اترانا. آپ کو ایسے سمجھ نہیں آگے اترانا. میں آپ کو مثال دوں یہاں کے ماحول کے لحاظ سے, ارے اس سال بالکل ہی گندی دینا نہیں چاہتا. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگ کرکٹ کھیلنے والے نوجوان جس نے چھکا لگایا, چلو لگایا, کس نے کیچ کر دیا بال کو, وہ بال کو ایک مرتبہ پکڑ کر کیچ آؤٹ کر لیا, اس کو پھر دوبارہ اچھالتا ہے اور ایک خاص انداز سے اس لاکھ پھر پکڑتا ہے. یہ اترانا حرام ہے, یہ اترانا گناہ کبیرہ ہے, جس کی ہمارے اسکولوں میں اور ہر جگہ سے تعلیم دی جاتی ہے. یہ ہے ہمارا تقویٰ. اس تقوی کے اوپر ہمیں ناز ہے کہ ہم اپنے بچوں کو, اپنے طلباء کو اترانے کی تعلیم دے رہے ہیں. کسی بھی کامیابی کو, کسی بھی اچھائی کو, کسی بھی عبادت کو اپنی طرف منسوخ کر لینا, یہ عجب کہلاتا ہے, خود پسندی کہلاتا ہے, اترانا کہلاتا ہے. یہ سخت ترین باطنی گناہوں میں سے ہے. ہمارے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب کو ہم ان کے شیخ مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا, میرے شیخ ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب, ان کے شیخ تھے مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ اشرفیہ والے, انہوں نے لکھا تو کسی بات پہ مفتی محمد حسن خط جواب میں لکھ دیا کہ عجب سے کوسوں دور. عجب سے کوس کہتے ہیں دو میل کا ایک کوس والا, بہت زبانی بدل گئی. عجب سے کوسوں دور بنے, پتہ نہیں کتنے کلو میٹر ہوں گے آپ کو کلو میٹر. عجب سے پانچ کلو میٹر, پانچ کلو میٹر کا اگر ایک کوس چاہیے تو کوسوں یعنی بہت سارے کوس دور, یعنی بہت بہت دور بنے. اس پر ہمارے حضرت کے طالب تھے, انہوں نے اپنے شیخ کو فوراً لکھا کہ حضرت کوئی گڑ بتائیے کہ جس کی وجہ سے میں عجب یعنی خود پسندی اور اطراحٹ سے کوسوں دور رہ سکوں. مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ جواب میں لکھا کہ گر یہ ہے کہ یہ یاد رکھو کہ عجب دعوت دیتا ہے عذاب الہی کو, اللہ کے عذاب کو دعوت دیتا ہے. اور انہوں نے یہ بات بلا سند نہیں کہی, انہوں نے یہ بات کلام پاک کی سند کے ساتھ کہتے ہیں, اس سند کا تذکرہ نہیں کیا. کلام پاک میں ہے اذ اعجبتکم کثرتکم, آپ حافظ جانتے ہیں آئے, یہ جنگ حنین کا قصہ ہے. جنگ حنین فتح مکہ کے بعد ہوئی ہے, اور فتح مکہ جب ہوا تو بہت لوگ مسلمان ہو گئے, مسلمانوں کی تعداد بہت بڑی تھی. اور یہ حنین یہاں پہ ایک کفار کا لشکر آ گیا لڑنے کے لیے, تو اس وقت مسلمانوں کی تعداد ان کفار کی تعداد سے بہت زیادہ تھی. مسلمانوں نے کہا کہ ہم تو بہت کم تعداد تھی ہماری بدن میں اور عہد میں, اور اس پہ ہم بڑے بڑے لشکروں کو سے مقابلہ ہوا ہے, تو یہ کیا ہے, یہ تو ہماری تعداد زیادہ ہے. بس ان کو اپنی تعداد پسند آئی, جس کو کہتے ہیں تعداد کا پسند آنا, یعنی اپنی تعداد کو اپنی طرف منسوخ کیا انہوں نے. چنانچہ ہوا یہ کہ اس کا عذاب آ گیا, اس خود پسندی کا عذاب صحابہ تک پہ آ گیا. خود پسندی وہ چیز ہے, آج آپ نے کلام پاک حفظ کر لیا, تلاوت کر لی, بہت اچھا ہے, خود پسندی سے بھی تو بچو, خود پسندی سے بھی تو بچو, اسلانے سے بھی تو بچو. ایسا تو کوئی کام نہ کرو کہ جس میں تم اپنی طرف منسوخ کر لو, یوں سمجھو کہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے, میں اس کا مستحق نہیں, میں نے تو حق بھی ادا نہیں کیا. چنانچہ وہ جنگ حنین میں مسلمانوں کو سخت حزیمت اٹھانی پڑی, سارے صحابہ وہاں سے چھوڑ کے بھاگ گئے, اور صرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور حسین صحابہ رہ گئے. اور اس وقت احساس ہوا کہ ہم نے غلطی کر توبہ کی, پھر فرشتوں کا لشکر آ گیا, تم صحابہ تھے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ تھے, لیکن کلام پاک نے بتا دیا کہ تم کو یہ جو شکست اٹھانی پڑی, حالانکہ تم زیادہ تھے تعداد میں اور کس طرح سے کم نہیں تھے, لیکن پھر بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے تم کو شکست اٹھانی پڑی. وجہ کیا ہے؟ قرآن یہ کہتا ہے کہ یہ وجہ تھی کہ اذا اعجبتکم کثرتکم, تم کو تمہاری کثرت سے عجب ہو گیا, تم اعتراض ہے اپنی کثرت کے اوپر, تم کو اپنی کثرت اپنی طرف منسوخ کر لی. تم یہ وہ گناہ شدید
جس کی ہم آج اسکولوں میں مدرسوں میں بچوں کو تعلیم دیتے ہیں اور خود بولتے ہیں, اور عورتیں بالخصوص, عورتوں میں تو عبادت بہت ہے, کپڑے پہننے میں اسلامی سطح کے کپڑے پہننے کو زیادہ رنگین کپڑے پہننے کا موقع ملتا ہے تو زیادہ اعتراض, کپڑے پہن پہن کے اترانا, شادی ہالوں میں جانا, اس کی دعوت کی تیاری کرنا, سمجھ لیجئے کہ جب تک یہ گناہ کے ارادے بالخصوص ٹیلی ویژن اور شادی ہال میں جانے واسطے متعلق اور بے پردہ عورتوں کا نکلنا اور خالہزاد ماموزاد اور نندوئی بہنوئی اور یہ دیور وغیرہ سے پردیش وغیرہ سے پردہ نہ کرنا, ان سب چیزوں کو توبہ کر کے جب تک کہ دل سے ارادہ نہیں نکالیں گے عبادت قبول نہیں ہونی کی. ان نما یہ تقبل اللہ من المستقین, اللہ تعالیٰ صرف مستقیوں کا عمل قبول کرتے ہیں. اگر نہیں مانتے قرآن کیا ہے تو بات ہے, اپنا کام کر دیا, ہم نے آپ کو وہ بات بتا دی جو انتہائی گر کی بات ہے اور سوچنے کی بات ہے کہ جب عبادت ہی جب ہماری مقبول نہیں ہوگی تو سب سے پہلے اس کی فکر کرو, ان گناہوں کو تو چھوڑو. کون سا گھر ہے وہاں آج بتا دیجئے, دینداروں میں سے کتنے گھر ہیں جہاں شرعی پردہ ہے؟ کہ شرعی پردہ فرض نہیں ہے کیا؟ نعوذ باللہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب باتیں یوں ہی کہی ہیں کہ ہم سنیں اور اڑا دیں, اور پھر کہنے کے باوجود جب اگر عمل نہ کرے تو بتا دیا گیا چل جیسا ہوتا ہے اس کو بیان کے لیے بلا لیتے ہیں. میرے حضرت نے مجھے کہا ہے حضرت نواب اشرف علی خان فیصل صاحب جو اب میرے سے غلط آیا تھا, وہ انہوں نے مجھے کہا کہ کوئی بیان کے لیے بلائے تو انکار کرتا, ایک دوسرے کا میں نے انکار کیا تو اس کے بعد میں نے اطلاع دی کہ نہیں انکار کرتا, اس سے حاضر ہو گیا, مجھے آتا جاتا بھی کچھ, لیکن چونکہ حضرت نے فرمایا ہوا ہے لیکن بتا دیتا ہوں, چونکہ مجھے بلاتے ہیں بتا دیتا ہوں. آپ کو میں وہ باتیں بتاؤں گا جو حکیم الامت مولانا شفیع خان کی عین قرآن سنت کے مطابق ہے, اور ہم شخصیت پرست نہیں, اگر ہمارا شیخ ہمیں غلط بات بتائے گا ہم بھی مانیں گے نہیں ہے, اگر حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ ہمیں قرآن و سنت کے خلاف بتا رہے ہیں ہم نہیں مانیں گے, لیکن ایسا انہوں نے کیا نہیں ہے, ساری کتابیں بڑے بڑے علماء نے کھنگال ڈالی ہیں, کہیں ایسا نہیں تو قرآن و سنت کے خلاف ہو, اس لیے ہم لیکن آج کل آپ قرآن و سنت کے خلاف بتا رہے ہیں اور دین کا نام لے کر, ابھی چند مثالیں آپ کے سامنے آ جائیں گی, حق بات تو کڑوی ہوگی. تمہارے شیخ یا میرے شیخ اگر غلط کام کرتے ہیں تو ان کو دور سے سلام, اگر وہ اس پہ اصرار کرتے ہیں, ہاں اگر توجہ دلانے کے اوپر ہٹ جاتے ہیں ٹھیک ہے, شیخ ہیں شیخ رہیں گے, لیکن شیخ ہم نے اس سے نہیں بنایا کہ ہم گناہ سیکھیں ان سے, ہم نے تو شیخ اس سے بنایا ہے کہ ہم ان سے قرآن و سنت کے مطابق شریعت تو سیکھیں, ہم نے تو اس سے بنایا شیخ. چنانچہ وہ پوچھا کہ اگر آپ کے شیخ اور نام بھی لکھے فرمائے رکھ دی آ جائیں تو آپ کیا کریں گے؟ میں نے کہا کہ میں اسی روز اگر اس پہ اصرار کریں گے تو میں اسی روز اصلاحی تعلق اپنا ختم کر لوں, کیونکہ شخصیت مقصود نہیں ہے, مقصود تو قرآن و سنت کے مطابق دین کو سیکھنا ہے تاکہ اللہ تعالیٰ راضی ہو جائے, ہمیں سے غلط نہیں ہے, شخصیت کا ہم حساب نہیں کرتے, شخصیت تو وہ ہے کہ وہ ہمیں اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی سچی باتیں بتا دے تو ہمیں اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے, کیونکہ ان کو فہم صحیح ہے, انہوں نے کر کے دیکھا ہے, اور کیسے کر کے دیکھا ہے, انہوں نے اپنے شہر سے دین کو سیکھا ہے, اور اس نے اپنے شہر سے اور یہ طریقہ بالکل صحیح سند کے ساتھ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچتا ہے. اسی لیے آپ حیران ہوں گے کہ کتابوں میں اتنی چیزیں سما نہیں سکتی جتنی کہ اس طریقے سے مستقبل ہو جاتی. آپ بتائیے, میں کہتا ہوں وضو کا طریقہ, جس نے کبھی وضو کرتے دیکھا نہ ہو کسی کو, آپ اس کو کتاب دے دیجیے ساری, سیکھ لے گا, وہ کبھی نہیں سیکھ سکتا, دیکھ کے ہی سیکھے گا, وہی دیکھ کے سیکھا گیا. کیا وہ جو دیکھ کے سیکھنے کی چیز ہے کیا وہ حدیث شریف میں موجود ہے؟ ساری نہیں موجود ہے, اگر ہوتی تو دو کتابیں دیکھ کے سیکھ چکے ہوتے, لیکن آج تک کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملا مجھے جو محض کتابیں دیکھ کر حدیث شریف پڑھ کر یا قرآن پڑھ کر وہ اس کا قرآن اور حدیث سے نماز اور وضو کا طریقہ ہی سیکھ کے دکھا دے مجھے. وہی نہ دیکھیے, یہ شادی ہال, یہ ٹیلی ویژن, یہ بے پردگی, یہ سب چیزیں ایمان سوز تو ہیں, ایمان نہیں ہونا چل جاتا ہے, اور اکثر اکثر ایک بات یہ ہوتی ہے کہ جب بندہ گناہ سے مانوس ہو جاتا ہے, اب شرعی پردہ غیر نہیں رہا, چچازاد ماموزاد نندوئی دیندار گھرانوں میں بھی نندوئی بہنوئی جیٹ دیور سے کوئی پردہ وردہ نہیں, جب یہ بالکل اس سے مانوس ہو گئے اور اتنا رائج جب ہو گیا اس کو برا سمجھنا نے ختم کر دیا, لیکن اس کو برا نہ سمجھا گیا, اس کو حرام نہ سمجھا گیا, تو اس کا یہ متفق علیہ فیصلہ ہے علماء کا کہ اگر کسی نے جیٹھ نندوئی بہنوئی اور چچازاد ماموزاد خالہزاد وغیرہ کے سے پردے کو مایوب سمجھا تو ایمان جاتا ہے, اگر نکاح ہے تو ٹوٹ گیا, اتنی بڑی چیز ہے, صرف کلام پاک پڑھنے سے تو کام نہیں بنتا. اسی لیے میں نے یہ آیت تلاوت کی کہ کلام پاک میں تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ یہ قرآن ایک کتاب ہے جس کو ہم نے نازل کیا بڑی خیر و برکت والی، سو اس کا اتباع کرو، اس پہ عمل کرو. کیا یہ اللہ کا حکم نہیں کہ اس پہ عمل کرو؟ یہ پڑھنا تھا، پڑھنا تو کام اور ضرور تقوا اختیار کرو. دیکھیں اب وہ میں یہ کر رہا تھا کہ دیکھیں میں نے آپ کو بتا دیا کہ تقوا اختیار کرو، اب آپ نہیں اختیار کریں گے، آپ کی مرضی ہے. نصیحت کے حد تک کام ہے، کوئی آپ کو تقوا زبردستی تو نہیں کر سکتا کہ آپ آج آپ بدل نہیں بدلنا چاہتے، آپ نہ بدلیں، کون بدل سکتا ہے آپ؟ لیکن قرآن اور قرآن اور حدیث اور قرآن و سنت یا بزرگوں کی باتیں سب ایک ہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ قبائل ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ ٹیلی ویژن، یہ شادی ہال، یہ پردگی، یہ غیر شرعی، یہ سب چیزیں بالکل گناہ کی ہیں، ان کو چھوڑنا پڑے گا اگر تم اپنی عبادت کو چاہتے ہو کہ قبول ہو. لیکن اگر نہیں مانیں گے تو قرآن میں سب پڑھیں، چنانچہ قرآن کی حکایت ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تو تقوی اختیار کر، یعنی یہ سب کام کر، گناہ چھوڑ، اَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِاللَّهِ، تو اس کی عزت نے، یعنی اس کے کبر نے، اس کی نقوت نے اس کو گناہ کے ساتھ پکڑ لیا، یعنی اپنی عزت اور کبر کی وجہ سے وہ گناہ نہیں چھوڑتا. حالانکہ اس کو کچھ کہہ رہا ہے کہ تو تقوی اختیار کر، پھر بھی اس کی عزت نے، عزت جو ہے کبر کہ میری شان میں پٹا لگ جائے گا، وہ گناہ کو چھوڑنے سے. مثال طور پر ہمارے یہاں شرعی پردہ کسی کا نہ ہو اور آج کہا جائے کہ دیکھو یہ تقوی کے خلاف ہے، شرعی پردہ کرو، تمہارا پیجامہ ٹکنے سے نیچے جاتا ہے، ٹکنے سے اوپر کرو، عورتوں سے پردہ کرو، داڑھی رکھو، اب وہ نہیں کرتا، سنتا نہیں ہے. اس پہ یہ فرماتے ہیں تعالیٰ کہ اگر ایسا کرو گے، اب وہ یہ کیوں کریں گے ایسا؟ اب پردہ تو ہے نہیں، اور آج بہنوں یا نندو یا نہیں ہم پردہ کریں گے، آج تو شرعی پردہ شروع کر دیا ہم نے. تو آپ کہیں گے بھائی یہ تو لوگ مذاق اڑائیں گے، آپ تو یہ سب کچھ ایسا نہیں تھا، آج آپ نے شروع کر دیا، اچھا آج ہی سے آپ متقی بن گئے، اچھا پہلے کیا تھے آپ، وغیرہ وغیرہ، اچھا ملا بن گئے. یہ کہیں گے اس در سے آپ نے کیا کیا کہ پردے کو چھوڑ دیا، یا ٹکنے سے اوپر پجامہ کرنا چھوڑ دیا، یا داڑھی نہیں رکھی، یا اس طرح کوئی بھی بات لے لیجیے جو آپ نے لوگوں کی بدل، تو آپ اس کے مصداق بن جائیں گے اقدت ہو کہ ہماری عزت جو ہے ہمیں گناہ پہ آمادہ کرتی ہے. اس کا انجام پتا ہے اس کے بعد کیا گناہ میں کیا ہے؟ فحسبہ جہنم، تو اس کا ٹھکانا جہنم. اندازہ کر لیجیے، اب کلام پاک پہ ایمان لائیں آپ، اللہ اور رسول پہ ایمان لائیں، کلام پاک کراتی میں پڑھتے ہیں آپ، کلام پاک بچوں کو حفظ کراتے ہیں، اس پہ یہ عمل کیوں نہیں ہے؟ کیا یہ قرآن کی آیت نہیں ہے کہ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب اس کو کہا جاتا ہے کہ تو تقوی اختیار کر، تو اس کی عزت اور نقوت اس کو گناہ کے اوپر اور زیادہ آمادہ کرتی ہے، گناہ چھوڑنے نہیں دیتی. فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ، تو اس کا ٹھکانا تو جہنم ہے. تو یہ کیا قرآن کی آیت نہیں ہے؟ آپ اس کو مانتے نہیں ہیں، آخر وجہ کیا ہے کہ آپ تقوی کو باوجود اس سے کہیں بتانے والا بتا دیا آپ اختیار نہیں کرتے؟ مجھے بتائیے تو صحیح، کوشش تو کریں، دل میں روگ لگ گئے اس کا علاج تو کرائیں. دل میں روگ لگ گئے ہیں کہ ہمیں اپنی عزت پیاری ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے احکام پیارے نہیں، تو پھر یہ کلام پاک کا پڑھنا کس کام آئے گا؟ آپ کیا سمجھ کام آئے گا؟ لیکن اگر کوئی شخص تقوی اختیار کر لے تو اس کے لیے بڑی بشارت ہے. حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص رمضان شریف کے روزے پورے کرے اور اس کی یہ نیت بھی ہو کہ رمضان کے بعد بھی وہ گناہوں سے بچتا رہے گا تو وہ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہو جائے. ارادہ گناہ کو، توبوا الی اللہ جمیعا ایھا المؤمنون، تم سب گناہوں سے توبہ کرو. تقوی کے بارے میں ہمارے سے ڈاکٹر دلہی عاصی رحمۃ اللہ نے فرماتے ہیں، اے مسلمانوں، تقوی کا ادنا ترین درجہ کہ ہر گناہ سے بچو، یہ فرض ہے ہر مسلمان کا. کیا چیز اللہ نے حلال کی ہے اور کیا چیز حرام، اس کا تمہیں امتیاز کرنا پڑے گا. تم کہتے ہو کہ ہم مجبور ہیں، تم نے کیسے سمجھ لیا کہ ہم مجبور ہیں؟ تمہیں ہم مجبور ہیں صاحب، کیا کریں، کیسے پڑتا ہوگا؟ یہ چیزیں آپ بتا رہے، ٹیلیویژن چھوڑ دیں، باہر ہم نکلنا چھوڑ دیں، چہرے کا پردہ کریں، یہ کیسے ہوگا؟ آپ مجبور ہیں، اپنے آپ کو مجبور کہتے ہیں، فرما رہے ہیں تم نے کیسے سمجھ لیا کہ ہم مجبور ہیں؟ کبھی کر کے دیکھا اور کہتے ہو مجبور ہیں؟ مجبور خواب نہیں ہو، تم چھوڑ کر دیکھو، دیکھیں کتنے پاک ہوتے ہیں. اللہ میں حکم آتے ہیں کسی ایسے آدمی کو جو تقوی اختیار کرے گا. ارے تقوی کے لیے تقوی کے اوپر تو قرآن پاک میں ہے کہ جو تقوی اختیار کرے گا اس کو ہم ہر مشکل سے رہائی نکال دیں گے, اس کے لیے ہر مشکل سے مخرج نکال دیں گے, اس کے لیے ہر مشکل سے رہائی کا راستہ نکال دیں گے. اور آپ نے الٹا عقیدہ کیا ہوا, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم حرام آمدنی کو چھوڑ دیں گے تو ہم مر جائیں گے. تو کلام پاک پہ اعتماد بھی نہیں ہے, تم کو اللہ کے کلام پہ اعتماد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہارے راستہ نکالیں گے اور تم کہتے ہو کہ ہم بھوکے مر جائیں گے. تو تم نے کیسے سمجھ لیا کہ ہم مجبور ہیں؟ کبھی کر کے دیکھا؟ اچھا نہیں بچ سکتے, کسی وقت تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے کہو کہ یا اللہ میں گناہوں سے بچنا چاہتا ہوں مگر یہ معاشرہ مجھ کو مجبور کر دیتا ہے, یا اللہ آپ میری مدد فرمائیے. رو رو کر خدا کے سامنے اپنی عاجزی ظاہر کرو. فرما رہے ہیں کہ ہمارے حضرت یقیناً راہ ملے گی, اللہ کا وعدہ ہے, بندہ ایک قدم آگے تو پڑھے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہت سے روزہ رکھنے والے اور تراویح پڑھنے والے ایسے ہیں کہ ان کے بھوک اور پیاس کی اللہ میاں کو کوئی حاجت نہیں. اور اگر آداب کے موافق روزے اور تراویح کسی نے ختم کر لیا, جو اس کے آداب ہیں اور جو اس کی سنتیں ہیں اور جو طریقہ یعنی اور اس کے وجوب وغیرہ سے محفوظ رہ کر, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ روزہ اور نماز دونوں شفاعت کریں گے. بس اس کے ساتھ دو محافظ ہوں گے عذاب سے بچانے کے لیے, پھر کیا ایسے سب کی نجات نہ ہوگی؟ ضرور ہوگی. اور نجات فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے قرآن پڑھا اور اس کے حکموں پر عمل کیا, اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جاوے گا جس کی روشنی آفتاب کی اس روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی, جو دنیا کے گھروں میں اس حالت میں ہو کہ آفتاب تم لوگوں میں آ جاوے. اب پھر سے سن لیجیے حدیث شریف تاکہ سمجھ میں آ جائے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نے قرآن پڑھا اور اس کے حکموں پر عمل کیا, یہ بھی تو شرط ہے, صرف پڑھنے کے اوپر نہیں ہے یہ انعام, یہ اتنا بڑا انعام اس شرط پر ہے کہ جو اسی حدیث شریف میں یوں ہے کہ جس نے قرآن پڑھا اور اس کے حکموں پر عمل کیا, اس کے ماں باپ کو قیامت کے دن ایسا تاج پہنایا جاوے گا جس کی روشنی آفتاب کی اس روشنی سے بھی زیادہ خوبصورت ہوگی, جو دنیا کے گھروں میں اس حالت میں ہو کہ آفتاب تم لوگوں میں آ جاوے. سو اس شخص کی نسبت تمہارا کیا خیال ہوگا جس نے خود یہ کام کیا ہو, یعنی قرآن پڑھا ہے اور اس پر عمل کیا, کلام پاک پڑھا اس کے بعد کلام پاک حفظ بھی کر لیا اور عمل بھی ہو رہا ہے قرآن پہ. ہمارے حضرت ڈاکٹر نذیر اللہ صاحب کے پاس بچے آتے تھے, وہ لوگ لے کے آتے تھے, حضرت میرا بچہ حفظ کر رہا ہے آپ دعا کرتی, تو حضرت فرماتے تھے کہ بھائی دعا کر رہا ہوں, دعا کر یہاں کھا دیتے اور پھر کہتے تھے کہ دیکھو حفظ کرنا مستحب ہے اور اگر یاد ہو جائے اس کو یاد رکھنا واجب ہے اور اس پر عمل فرض ہے. سب سے بڑی چیز ہم اپنے بچوں کو نہیں کراتے, حفظ کر لو, حفظ تو کر لیا, قرآن پہ عمل بھی ہے, اس کا حفظ بھی کر لیا اور ٹیلی ویژن بھی دکھا رہے ہیں, اس کو کیا حفظ ہوا, اس حفظ کا کیا فائدہ ہوا, یہ کیسا حفظ ہے کہ حفظ کر کے سینے میں قرآن اور قرآن کی الگ اعلان خلاف ورزی, کیسا حفظ ہے؟ ہمارے جو مقتدائے دین ہیں ان کیوں بھی تو آنکھیں خود کھولنی چاہیے, کیا ہو رہا ہے, نہ ان کا پردہ نہیں ہے, نہ اخلاق اچھے, نہ کچھ اچھے, کیا فائدہ ہے؟ اور ایک بات اور آپ کو عرض کر, یہ کہنا بہت مشکل ہے لیکن میں کیا عرض کروں, میں پہلی بدنام ہوں. دیکھیے قصب معاش فریضہ ہے, کس کا قول ہے یہ, کس کا قول ہے کہ قصب معاش سردار دو عالم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک ہے کہ قصب معاش فریضہ ہے اور حفظ قرآن مستحب ہے. تو حفظ قرآن یوں کراؤ کہ اس کی قصب معاش نہ ماری جائے, کیونکہ پھر فرض ختم ہے. حفظ قرآن ہمیشہ اس طرح ہمارے ایک بزرگ ہیں, انہوں نے بچے کو قرآن حفظ کرایا لیکن اس انداز سے کرایا کہ پہلے کچھ جماعتیں انہوں نے باقاعدہ اس کی تعلیم دلائی دنیا میں, خاص حد تک پہنچ گیا, یعنی تھوڑا تھوڑا قرآن حفظ کراتے رہے, جب ایک خاص حد تک پہنچ گیا اور بنیادی صلاحیتیں اس کی قصب معاش کی آ گئی تو اس کو اسکول سے ہٹا کے دو سال کے لیے پورے وقت کے اوپر حفظ قرآن میں لگوا دیا. حفظ قرآن کا ذہن بہت اچھا تھا, تیز ذہنی کے بچوں کو حفظ قرآن کرانا چاہیے. ایسا نہیں کہ جو بچہ اسکول میں چل نہیں رہا, چل بھائی اب تو یہاں نہیں چل رہا وہاں نہیں چل رہا تو چل تو حفظ کر لے, یہ تو بچہ کیا حفظ کرے گا, جیسا دماغی اس قابل نہیں تو کیا حفظ کرے گا,
حافظ کو اور اسلام کو بدنام کرے گا. چنانچہ اس کو لگا دیا بیچارے کو وہاں, اس کا دماغ ہی کہاں اتنا, آنکھ پھر اس کی زور پڑ گیا, دماغ پھر اس کے زور پڑ گیا, صحت خراب ہو گئی, نہ کمانے کا رہا, نہ دین کا رہا, نہ دنیا کا. یہ ہے ماں باپ کو بڑا جوش کہ ہم تاج پہنیں گے. ارے تاج تو تم جب پہنو گے, جس حدیث شریف میں تاج کا ذکر ہے اس میں تو حفظ کا ذکر بھی نہیں ہے. صرف یہ ہے کہ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جس نے قرآن پڑھا اور اس کے حکم پر عمل کیا تو اس کے ماں باپ کو تاج پہنایا جائے گا اور اس کا تو کوئی ٹھکانا ہی نہیں. تو حفظ قدر معاش کو بھینٹ چڑھا کر تو نکل سکتے, کیونکہ وہ تو فریضہ ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا ہے کہ آدمی مانگ مانگ کے کھائے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی ایسا فن سیکھو, ہر شخص کو چاہیے ایسا فن سیکھے جس سے وہ اپنے کفر کے حساب سے کما سکے. اب یہ نہیں کہ وہ شخص کا کفر ہے, ہر شخص کا کفر ہوتا ہے. اب قصاب کا خاندان کا لڑکا قصاب کا کام کرے گا, لیکن ایک دوسرے انجینئر کے خاندان کا لڑکا, اس طرح کے دفتروں کے خاندان کا لڑکا قصاب کا کام نہیں کر سکتا. اس کو اپنے ہی کفر کے لحاظ سے اس پیشے کو سیکھنا پڑے گا. یہ فرض ہے, فریضہ ہے. اور آپ سنیے مثال, حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مدینہ منورہ کتنا بڑا شہر تھا, چھوٹا تو شہر, اور بزرگ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی, اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہاں ہے, تجارت کا سامان آیا ہوا ہے اس کا حساب کتاب کر رہا ہے. چھوٹے بیٹھے تھے بزرگ صلی اللہ علیہ وسلم کا قصبے معاش, فریضہ ہے قصبے معاش میں بھی لگنا ضروری ہے. بہرحال ان تمام چیزوں کا بات کر لحاظ کر کے اگر قرآن پڑھا جائے اور پڑھایا جائے تو بہت بڑی سعادت ہے. ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, جو شخص قرآن پڑھے اور اس کو حفظ کرے اور اسے حلال کو حلال جانے اور اس کے حرام کو حرام جانے, یعنی عقیدہ اس کے خلاف نہ رکھے, تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو جنت میں داخل کرے. اور اس کی سفارش اس کے گھر والوں میں ایسے 10 شخصوں کے حق میں قبول فرمائے گا کہ ان سب کے لیے دوزخ لازم ہوگی. لیکن بشر دیکھے وہ حلال کو حلال جانے تو تربیت تو کرنی پڑے گی. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ فرماتے ہیں, اے عزیز جان تو کہ جس نے قرآن پڑھا اس کا بڑا درجہ ہے, اسے چاہیے کہ قرآن شریف کی عزت کا خیال رکھے, ناشائستہ باتوں سے بچا رہے, ہر وقت آداب سے رہے, ورنہ معاذ اللہ اس بات کا خوف ہے کہ مبادہ قرآن شریف اس کا دشمن. سن لیجیے آپ, اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میری امت میں منافق اکثر قرآن خواہ ہوں گے.